صلي على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناك على شريعة من الأمر واتبعها فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها المحترم، مسلسل آٹھ شبوں سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جاسیہ کی شاعر کو سرنمائے کلام کے طور پر تلاوت کیا جاتا رہا، اور اس آیت کی ذیل میں آپ کی خدمت میں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہم صلی علی محمد،
سب مل کر ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد،
اللہم صلی علی محمد.
بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عزیزان محترم، کم سے کم اتنا تو آج اس پر شہزا کہا کہ ایک امام حسین سے پیغمبر اکرم کے لیے جملہ سنتے میں جائے کہ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا یہ قول ہے کہ بخیل وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے، کہ بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ اس پہ درود نہ پڑے. درود پڑے محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
فیضان محترم، بات یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر اکرم کا جو یہ قول ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اب تک کی گفتگو کا فیضان محترم جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو جو نام دیا ہے وہ شریعت اسلامی کا ہے. لہذا پیغمبر اکرم سے بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تقاضا کیا، سورہ مبارکہ جاسیہ کی اس آیت میں جو سرنامہ کلام میں تلاوت کی گئی کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر تمہارے رب کے جانب سے تمہارے حبیب کو یہ کہا گیا کہ حبیب تمہارے لیے ہم نے اپنے امر اور اپنے حکم سے ایک شریعت کو قرار دیا، تم اس پر پابند رہو. فتبعها، اس قانون شریعت کی پیروی کرو. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور اس قانون شریعت کے مقابل میں ان کسی کی بھی پیروی نہ کرو کہ جن کا علم پروردگار عالم کے نزدیک جہالت کا نام رکھتا ہے. فرمایا بلا تب تمہیں پیروی نہ کرو ان لوگوں کی کہ خدا کی شریعت کے مقابل میں جس کی جو بھی خواہش اور بات آ جائے وہ آہوا ہے، وہ خواہشات ہیں، اور یہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں لا یعلمون، جو کسی قسم کا علم ہی نہیں رکھتے۔ تو عزیزان محترم، خدا نے اپنی شریعت کے مقابل میں جو بھی بات آ جائے اسے ایسی خواہش کا نام دیا ہے کہ جو خواہش ہے جاہلوں کی۔ لہذا اب اگر انسان دین کے کسی مسئلے کو چھوڑ کر کسی بھی بات پہ عمل کر رہا ہے تو یہ دنیا والوں کی خواہش ہے۔ اب دنیا والوں میں چاہے کوئی سامنے آئے جو خواہش ظاہر کرے، چاہے اپنی خود کی خواہش ہے کہ جو باہر نکل کے اس پر عمل ہوتے ہوئے نظر آئے، بہرحال جو کچھ بھی ہے دین میں شریعت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمام وہ خواہشات ہیں کہ جو پروردگار عالم کی نگاہ میں جاہلوں کی خواہشات ہیں۔ اب آئیے آزان کے احترام میں کچھ دیر گفتگو کو روک کر بعد میں گفتگو ان شاء اللہ آگے بڑھایا جائے گا۔ درود پڑھے محمد والے۔ تو گفتگو ہو رہی تھی اعزاز محترم کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ کہا کہ پروردگار عالم کی رضا کا جو دوسرا نام ہے وہ اس کی شریعت ہے، اور اس شریعت کی مخالفت میں جو کچھ بھی پھر ہوگی وہ لوگوں کی خواہشات ہوگی، اور ان خواہشات کو پروردگار عالم نے احوا الذین لا یعلمون دیا، یعنی ان لوگوں کی خواہشات ہیں جو خدا کے مقابلے میں کچھ علم نہیں رکھتے۔ اور خواہشات کا سٹیٹس کیا ہے؟ پیغمبر اکرم سے ایک اور مقام پہ قرآن مجید کے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے حبیب تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنا الہ، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے، تو الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ پیغمبر سے کیا فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا کے رکھا ہے؟ تو سمجھ میں آئے عزیزان محترم بات کہ جب انسان خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو پیروی کہتے ہی عبادت کو ہے، پیروی کہتے ہی لائق بندگی بنانا ہے، یعنی کسی کی بات کو فالو کرنا۔ اگر بات خدا کی ہو تو شریعت ہے، اور شریعت کے علاوہ کوئی بات ہو تو پروردگار کہہ رہا ہے، پھر جس بھی بات کو تم اپنی عمل کرتے ہو وہ تمہاری خواہش ہوتی ہے، اور خواہش کو بت بنا کر اس کی عبادت کرنا کہلاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔
اللہم صلی علی محمد والی محمد۔
تو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو ایک خواہش ہے خدا کی، ایک خواہش ہے بندے کی۔ خدا کی خواہش پر عمل کرنا شریعت کو فالو کرنا ہے، بندے کی خواہش کو فالو کرنا بندے کا اپنی خواہشات کو معبود بنا لینا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہم نے تمہیں ہماری خواہش کا پابند بنایا ہے, لوگوں کی خواہش کا پابند نہیں بنایا. اگر تم ہماری خواہش کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلے جاؤ گے تو تم سے پیغمبری بھی چھین لی جائے گی. تو پیغمبر وہ ہوتا ہے جو خدا کی خواہش پر عمل کرتا ہے اور خدا کی خواہش پر عمل کرانے کے لیے آیا کرتا ہے. بس عزیزان محترم, اب یہ اسی وجہ سے پروردگار عالم کے لیے اتنے اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ مما ینتقو عن الہوا ان ہوا وحی یوحا, کہ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ تمہارے لیے ہم نے اپنی خواہش سے بولنے کو منع نہیں کیا, اپنی خواہش سے کھانے کو منع نہیں کیا, اپنی خواہش سے پینے کو منع نہیں کیا. صرف اتنا کہا جو کھاؤ وہ حلال ہو, جو پیو وہ حلال ہو, جو کام تم کرنا چاہتے ہو وہ حلال ہو, لیکن واجبات اور محرمات کے علاوہ حلال کی جو بات ہے مباحات کی بہت وسیع ہے. مگر ہمارا حبیب تو وہ ہے جو اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا. یعنی تمہیں کلام کرنے کی اجازت ہے اپنی خواہش سے, بس حرام نہ ہو. ہمارے حبیب تو اگر حلال بھی کہے گا تو ہماری خواہش سے کہے گا, اس کے علاوہ نہیں کہے گا. درود پڑے محمد والے محمد. تو فرق کیا ہوا ضیاء محترم, اگر وہ ہماری خواہش کے بغیر کلام بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کہیں کسی جگہ پر نبی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے تو ہماری خواہش سے مسکراتا ہے, کسی جگہ پر روتا ہوا نظر آتا ہے تو ہماری خواہش سے روتا ہوا نظر آتا ہے, کسی جگہ پر اگر کسی کو اپنی گود میں بٹھا کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حسین و منی و انا من الحسین, تو یہ اپنے نانا کی محبت کی وجہ سے نہیں, ہمارے حکم کی بنا پر ہوا کرتا ہے. اور اگر کسی مقام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے اللہم احب اللہ من احب حسینا, اے خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک نانا نے اپنی پدرانہ خواہش کے بنا کے پر دعا کر دی ہے, بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جو ہمارے رسول کی زبان سے ادا ہوا. تو اب نہ نبی کے قول پر شک کرنا نہ نبی کی دعا میں شک کرنا. درود پڑے محمد والے محمد. تو یہاں تک کی کل گفتگو آپ کی خدمت میں کلاز ہو چکی, اور یہ تمہیدی طور پہ سارا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا, کیونکہ آج اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا ہے, کل انشاءاللہ فقط مذاہب کی رات ہوگی. آج جس مقام تک گفتگو کو پہنچانا ہے وہاں جا کے گفتگو مکمل ہو جائے کہ پیغمبر کے قول میں شک کرنا بھی کفر ہے اور پیغمبر کی دعا میں شک کرنا بھی کفر ہے. آپ کہیں گے قول میں شک کرنا کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کا قول خدا کا قول ہے اور خدا کے قول میں شک کرنا کفر ہے. آپ خدا کی قول میں اور خدا کی بات میں شک نہیں کر سکتے, اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اور اسی طریقے سے پیغمبر اگر کوئی دعا بھی کرتا ہے تو وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا, پروردگار عالم کے حکم سے کرتا ہے. تو نہ پیغمبر کے قول میں شک کیا جا سکتا ہے نہ پیغمبر کی دعا میں شک کیا جا سکتا ہے. اب آئیے ایزان محترم, دعا ہوتی کیا ہے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, دعا اپنی خواہش نہیں بلکہ پروردگار عالم کی مصلحت کے تحت قبول ہوتی ہے. آپ دنیا کے اندر بہت ساری اپنی خواہشات کے تحت اپنی دعا کرتے ہیں, مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی. وہی دعا قبول ہوگی جس کی مصلحت پروردگار عالم جانتا ہوگا. اس لیے کہ آپ سے اب تک یہ کہا کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے کا ایک رشتہ ہوتا ہے, بہت انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے, اور یہ روز و شب کی مثال ہے کہ آپ کا بچہ شعور میں آپ سے کمتر ہے, سمجھ میں آپ سے کمتر ہے, مصلحت کو آپ سے کم جانتا ہے, لہذا بہت ساری خواہشات جب وہ کرتا ہے تو آپ اس کی پوری نہیں کرتے, پوری کر سکنے کے بعد کی بات ہو رہی پوری نہیں کرتے. کچھ خواہشات تو ایسی ہے کہ جو آپ کے لیے پوری کرنا ممکن ہی نہ ہو. لیکن ایزان محترم, کیا خدا کے بارے میں یہ شک کر سکتے ہیں کہ کوئی خواہش پوری کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو, قدرت سے باہر ہو؟ اگر آپ نے یہ ذرہ برابر بھی شک کیا کہ خدا کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے تو پھر کافر ہو جائیں گے. تو خدا کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے, آپ کی قدرت سے کچھ باہر ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کا بیٹا ایک خواہش کا اظہار کرے, جائز بھی ہو, ضرورت بھی ہو, مگر آپ کے لیے امکان نہ رکھتی ہو. اس بات کا امکان ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اس لیے کہ آپ خدا کی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر تو نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں, تو بچہ جب خواہش کرے آپ کی قدرت میں ہو تب بھی آپ پوری نہیں کر سکتے تو آپ پوری نہیں کرتے. لیکن اگر آپ قدرت رکھتے ہو پھر پوری نہ کریں, اب کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم قدرت رکھتے ہو پھر بھی پوری نہ کریں. اچھا, جب قدرت رکھتے ہو پوری نہ کریں, وہ بھی دو صورتحال سے خالی نہیں ہے. ایک مرتبہ اس لیے پوری نہ کریں کہ بچے کی مصلحت میں نہیں ہے, اور ایک مرتبہ آپ کی ضد ہے کہ آپ پوری نہیں کرنا چاہتے. بھائی انسان ہے, یہ تو ہوتا ہے, کبھی کبھی بات بھی ہر ڈرمی کے اوپر اتر آتا ہے. امکان تو ہے اس بات کا, کیونکہ غیر معصوم ہیں. لیکن کیا نعوذ باللہ ہم پیغمبر کے لیے بھی اس بات کو پورا کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر بھی ضد کی وجہ سے کبھی کسی بات کو پورا نہ کرے؟ پیغمبر وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے, یعنی جب بھی کسی نے مانگا, خود نہ تھا تب بھی اس کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر مانگ کے بھی کہیں سے مانگ سکتے تو مانگ کے دیا. یہی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ پیغمبر اکرم کے پاس کتنی مرتبہ سائل آیا پیغمبر کے پاس نہیں تھا. پیغمبر نے کبھی اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا, کبھی مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کی خواہش کو پورا کرے. تو پیغمبر اتنی زحمت اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ پیغمبر اگر کر سکتے ہیں, امکان میں ہے تو پیغمبر بھی رد نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم بتائیے کہ کسی نے سوال کیا, آپ نے اس سوال کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر لی, لیکن دعا اور سوال میں کیا فرق ہے؟ سوال جو ہے وہ آپ کے وسائل کے اوپر مشتمل ہوا کرتی ہے, لیکن دعا آپ کے وسائل پہ نہیں ہوتی. خالق کی مصلحت اور خالق کی قدرت کے اوپر ہوا کرتی ہے. اب اگر اللہ کا رسول اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور دعا کرے کہ پروردگار تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ لیجئے اب پیغمبر اپنے امکانات کی بات نہیں کر رہے, پیغمبر پروردگار کے امکانات کے اعتبار سے سوال کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ پیغمبر کوئی خواہش نہیں کرتا مگر یہ کہ جو حکم خدا ہے. اب جو حکم تھا وہ پیغمبر کے منہ سے ادا ہو گیا, اب پروردگار عالم ہم کے اپنے امکانات اور قدرت کے اعتبار سے جہاں جہاں تک خدا کے امکانات پھیلے ہوں گے اس دعا کو قبول کرنے میں مخلول نہیں کرے گا. درود پڑے محمد والے محمد. ایزان محترم, لیکن کسی بھی دعا کے قبول ہونے کے اندر چند چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو پروردگار عالم پر یقین ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احب اللہ احب حسینہ, کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے پروردگار عالم اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے, آپ کو اپنے حسین سے محبت پر بھی تو یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کو حسین سے محبت پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو محبوبیت خدا پر یقین نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ عزیزان محترم, دنیا کے اندر بھی طریقے کار ہیں, شرط اور مشروط. یعنی شرطیں پوری ہو جائے تو کام ہو جایا کرتا ہے. مثلا سورج نکل جائے تو دن ہونا یقینی ہے, سورج غروب ہو جائے تو رات ہونا یقینی ہے. اگر سورج نکل آئے اور دن نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر سورج غروب ہو جائے اور رات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. کاز اور ایفیکٹ کی دنیا کے اندر جب بھی کاز اپنی جگہ پر مکمل ہو جاتا ہے تو ایفیکٹ اپنی جگہ خود بخود آ جایا کرتا ہے. اسے کہتے ہیں علت اور معلول کا رشتہ. علت اور معلول کے رشتے کے اندر کسی بھی طرح کی جدائی ممکن نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا, یہ کاز ہے, اور اس کے چہرے کا سرخ ہو جانا اس کا ایفیکٹ ہے. تو ان دونوں کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے. تو عزیزان محترم, اگر پیغمبر نے کہا کہ احب اللہ من احب حسینہ, کہ اگر تم نے حسین سے محبت کی تو تم سے تمہارا خدا محبت کرے گا, اور آپ کو اپنے پروردگار عالم کے محبوب ہونے میں شک ہو جائے, تو ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کو اگر خدا کے محبوب ہونے میں شک ہو تو خدا کی محبت میں شک کی وجہ کیا بنے گی؟ حسین سے محبت. کہ اگر آپ کی حسین کی محبت یقینی ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ خدا کی محبت میں شک ہو جائے. تو اگر حسین کی محبت میں شک کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے سید ساجدی نے جب متوجہ کیا. علامہ طبرسی اپنی کتاب احتجاج میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عباس حکومی نے کتاب آسد المقال کی پہلی جلد کے اندر چوتھے امام کی سیرت میں اس واقعے کو درج کیا. فرمایا کہ چوتھے امام کا دور تھا اور بصرہ سے ایک زاہدوں کا گروہ, ایک درویشوں کا گروہ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچا. جب وہ مکہ پہنچا تو مکے میں قحط تھا, پانی کی بوند بوند کو مکے والے ترسے ہوئے تھے. تو بصرہ والوں نے جب مکے کے اندر ایک مرتبہ دخول اختیار کیا, داخل ہوئے, ان لوگوں کو معلومات کہ بصرہ سے یہ زاہدوں کا گروہ, عبادت کرنے والوں کا گروہ, پروردگار کے عابدوں کا گروہ آیا ہے. تو ان کے سامنے ایک مرتبہ مجمع جمع کیا جن میں ایوب سجستانی, مالک ابن دینار, ابراہیم ابن ادھم, یہ بڑی بڑی شخصیات تھی کہ جو آئی ہوئی تھی تاریخ میں, جن کے بڑے بڑے نام ہیں زہاد کے اندر, گھیر لیا اور کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے بارش کو برسائے. انہوں نے مکے والوں کی بات کو سنا اور کہا کہ ہم خانہ خدا کے طواف کو گئے, بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ صحن خدا میں ایک مرتبہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا, دعا کی مگر بادل نہ برسے, بارش نہ ہوئی. چوتھے امام نے ایک مرتبہ جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے رابعہ بصری, اے ایوب سجستانی, اے مالک ابن دینار, اے ابراہیم ابن آدم کیا تم میں کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جن کے کہنے کے بنا پر پروردگار عالم کی محبت جاگ جائے؟ اما فیکم احد یحب الرحمن، تم میں کوئی ایک بھی نہیں کہ جس سے خدا محبت کرتا ہو؟ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے بس پہ تو دعا کرنا ہے، اس کو قبول کرنا تو اس کے حق میں ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک طرف ہو جاؤ، اور اب امام مقام اور خلف کے درمیان، یعنی رکن و مقام کے درمیان، حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چلے گئے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اپنی پیشانی کو کعبے کے سامنے رکھ دیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے پروردگار عالم، اس محبت کی قسم کہ جو تیرے دل میں میرے لیے موجود ہے، سکائی تو ہم لی ان کے لیے بارش کو برسا۔ اتنا کہنا تھا امام کا کہ ایک مرتبہ بادل آنا شروع ہو گئے اور بارش برس گئی، اور ایوب سجستانی کہتا ہے کہ اتنی بارش برسی کہ ہمیں لگا کہ ہم ڈوب نہ جائے۔ جب یہ منظر ایک مرتبہ اپنے اختتام کو پہنچا تو ایوب کہتا ہے کہ میں قریب آیا اور میں نے آ کر اس شخص سے پوچھا، ابھی تک امام کو پہچانتا نہیں تھا، کہا کہ تمہیں کیسے یقین تھا کہ تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ پروردگار کو اس کی محبت کا واسطہ دیا؟ فرمایا، اس محبت کی قسم جو پروردگار عالم کے دل میں ہے کہ خدا بادلوں کو برسا دے، تو تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے رب کو تم سے محبت تھی؟ امام نے فرمایا کہ اگر اس سے مجھے محبت نہ ہوتی اور مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو نہ میں اس مقام پر آتا، نہ وہ مجھے دعا کرنے دیتا، اور میرا دعا کرنا خدا پر اس یقین کے ساتھ تھا کہ اس نے بارش کو برسا دیا۔ فرمایا کہ دیکھو، صرف دعا کرنا کافی نہیں ہوتا، اپنی دعا پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ مالک تمہاری دعا کو قبول بھی کرے گا۔ جب تک انسان کو دعا کرنے میں اپنے خالق پر یقین نہیں ہوتا تو اس کی دعا کی قبولیت کے اندر بھی پھر شک آ جایا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور اس مقام میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ امام سجاد کا پروردگار عالم پر جو یقین ہے، اس بنا پر تو انسان کو شک ہی نہیں ہے کہ پروردگار ان کی دعا کو رد کرے گا۔ جو غلام سجاد ہوتے تھے وہ بھی اتنا ہی یقین خدا پہ رکھا کرتے تھے سید سجاد کی غلامی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ مسعودی ہے، تاریخ لکھنے والوں کے اندر ایک بہت بڑے مسلمانوں کے مورخ ہے جس کا نام ہے مسعودی، اس نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک شخص کے جس کا تعلق محب اہل بیت سے تھا مگر مکتب اہل بیت کا پیرو نہ تھا، جس کا نام سعید ابن مسیب تھا۔ سعید ابن مسیب یہ کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، اب مکہ کی قحط کی باری تھی، اب مدینہ کی قحط کی باری، کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، ہر شخص مسجد نبوی میں موجود تھا اور نماز استسقاء پڑھ رہا تھا، یعنی طلب باران کی نماز، ایک نماز ہے جو مستحب ہے لیکن بارش کے طلب کرنے کے لیے اس نماز کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، کہ ہر شخص نماز استسقاء میں لگا ہوا تھا لیکن کسی کی دعا کے بنا پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کہ میں نے دیکھا کہ مجمع میں سے ایک شخص جو سیاہ حبشی غلام ہے وہ ان سے جدا ہوتا ہے، ایک ٹیلے پہ چلا جاتا ہے اور ٹیلے پہ جانے کے بعد کچھ کہتا ہے، اس کا کچھ کہنا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے اندر سیاہ بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ وہ غلام سیاہ ٹیلے سے، ایک مرتبہ سیاہ غلام ٹیلے سے نیچے اترتا ہے اور جانا شروع کرتا ہے، کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں۔ کہ مسجد نبوی کے پاس پہنچتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے مسجد نبوی تک پہنچ جاتا ہوں۔ مسجد نبوی کے بعد کے قریب ہی ایک محلہ بنی ہاشم ہے، یعنی باب بقی اور باب جبرائیل کے درمیان کا جو علاقہ تھا وہی علاقہ محلہ بنی ہاشم کا علاقہ کہلاتا تھا۔ کہ اس محلے میں چلا گیا، جب اس میں اس غلام کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ سید الساجدین کے گھر میں داخل ہوا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو اب مجھے وہ غلام نہیں مل رہا تھا۔ میں نے فرزند رسول سے کہا کہ فرزند رسول، آپ سے ایک استدعا ہے، آپ سے ایک خواہش ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام سے ملاقات چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ پھر ملاقات کیوں، ہم اپنا غلام ہی تمہیں بخش دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے امام کی سخاوت، کہ اس انداز سے جب کوئی اس انداز سے اہل بیت کرام کے گھر جایا کرتا تھا تو وہ چھوٹا سوال کیا کرتا تھا، امام اس کی بڑی حاجت پوری کر دیا کرتے تھے۔ بھائی تمہیں اس غلام سے محبت ہے، امام نہیں جانتے ہوں گے تو کون جانتے ہوں گے کس وجہ سے وہ اس غلام کے پیچھے آیا ہے، لہذا تم یہی چاہتے ہو نا کہ غلام تمہیں مل جائے۔ یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی سی کرامات کو دیکھ کر تعجب کیا کرتے تھے، لہذا امام نے ایک مرتبہ کہا کہ تم غلام سے ملاقات چاہتے ہو، ہم تمہیں غلام ہی عطا کر دیتے۔ کہا فرزند رسول، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ ایک مرتبہ غلاموں کو لایا گیا، سارے غلام جو گھر میں موجود تھے، غلام کا جو رئیس تھا اسے کہا غلاموں کو جمع کرو۔ امام کے گھروں میں غلاموں کو جمع کیا گیا۔ فرزند رسول کا ایک طریقہ کار تھا. سید الساجد کہتے ہیں کہ تاریخ امامت پہ دو امام ایسے تھے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا ہے. ایک مولا کائنات کے جن کے بارے میں علامہ نقن کہتے ہیں کہ وسائل شیعہ میں موجود ہے کہ علی نے تمام غربتوں کے باوجود جوتیاں وہ پہنتے تھے کہ جس میں پیوند لگانے کی گنجائش نہیں, لباس وہ پہنتے تھے کہ جس میں ہر جگہ پر پیوند لگے ہوئے ہو, روٹی وہ کھاتے تھے کہ جسے گھٹنوں سے توڑنا پڑتا ہو. ان تمام کے باوجود علی نے اپنے زور بازو سے کمائی کی دولت کے نتیجے میں 400 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا ہے. اور آج بھی علی کے کھودے میں کنویں مدینے کے پاس موجود ہے جس کا نام آبیار علی ہے. ایک دو نہیں کئی کنویں علی نے کھودے. یہ علی کا انداز تھا لوگوں کی خدمت کرنے کا. عزیزان محترم, لہذا لوگوں سے مال جمع کر کے خیرات اور کام کرنا الگ ہے, یہ اپنی جگہ نیکی ہے, مگر علی اس ذات کا نام ہے جو اپنے زور بازو سے کما کر نیکیاں کیا کرتے تھے. اور ایک طریقہ سید الساجدین کا, فرمایا ہر سال سید الساجدین 20 غلاموں کو خریدتے تھے اور ماہ رمضان کی عید کی شب میں تمام کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے. اور عجیب طریقہ تھا. فرمایا کہ رمضان کی پہلی سے سید الساجدین کا طریقہ کار ہر غلام کی ہر حرکت کو ایک رجسٹر کے اندر لکھ لیا کرتے تھے. اور جب ماہ رمضان کی آخری شب آتی, کہا کہ رمضان کی ہر رات کے اندر پروردگار عالم آتش جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے, کہا جتنا پورے ہفتے میں آزاد کرتا ہے شب جمعہ اس کے برابر آزاد کرتا ہے, کہا جمعے کے دن شب جمعہ کو ملا کر جتنے لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے جمعے کے دن آزاد کرتا ہے, کل پورے رمضان میں جن لوگوں کو آزاد کیا اتنا شب قدر میں آزاد کرتا ہے, اور شب عید کے اندر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا اتنا اسلام کو ادا کرتا ہے. یہ طریقہ تھا خالق کا. آپ دیکھیں خالق کے نمونے کا طریقہ کار زمین کے اوپر کیا ہے. امام ہر غلام کی ہر عادت کو ہر عمل کو لکھا کرتے تھے, اس میں اس کی برائی کو بھی لکھا کرتے تھے, اس میں اس کی نیکی کو بھی لکھا کرتے تھے. اور جب شب عید آیا کرتی تھی تو امام ہر غلام کو بلواتے تھے, اس کا اعمال نامہ اسے دیتے تھے کہ تم اسے خود پڑھنا شروع کرو. وہ اپنی تمام خطاؤں کو پڑھتا تھا اور قبول کرتا تھا کہ مولا جو آپ نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے, جو آپ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اس کے بعد امام کہتے تھے تمام غلاموں کو ان کے اپنے اعمال پڑھانے کے بعد کہ اب تم اپنے خالق کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو اور یہ کہو کہ بار الہ علی ابن حسین نے ہماری خطاؤں کو معاف کیا تو علی ابن حسین کی خطاؤں کو معاف کر. یہ انداز تھا چوتھے امام کا, اپنے غلاموں سے اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ امام کی رحم دلی کا یہ انداز ہوا کرتا. اب اس انداز سے جو غلاموں کی تربیت کرتا ہوگا اس کے غلام کس کمال کو پہنچتے تھے. لہذا ایک مرتبہ سعید نے سید کے لیے سارے غلاموں کو حاضر کیا گیا. سعید نے کہا کہ ان غلاموں کے اندر وہ غلام نہیں ہے. کہا کہ اچھا, غلاموں کے سردار کو کہا کہ کون سا غلام ہے جو بھی رہ گیا ہے. کہا وہ جو استبل کے اندر آپ کی گھوڑوں کی صفائی کرتا ہے وہ رہ گیا ہے. یعنی اس کی نگاہ کے اندر بھی وہ غلام اتنا کمتر تھا کہ لائے جانے کے قابل نہیں تھا. امام نے فرمایا اسے بھی کیوں چھوڑ دیا, اسے بھی لے کر آ جاؤ. اب جب وہ آیا تو ایک مرتبہ سعید ابن مسیب نے کہا یہی وہ غلام. کہا تم نے اس سے ایسا کیا دیکھا کہ جس کی ایسے حیران ہو گئے. کہا میں نے دیکھا کہ مدینے میں کسی کی دعا کرنے سے بارش نہیں برس رہی تھی, یہ ٹیلے پر گیا نہ جانے اس نے کیا کہا. اس کا کہنا تھا کہ پروردگار عالم نے آسمان پر بادل بھیج دیے اور بارش ہو گئی. کہا غلام تم نے کیا کہا. میں نے صرف اتنا کہا تھا, کہا کہ میں جس کا غلام ہوں تجھے اس کی محبت کا واسطہ کہ اے پروردگار بارش برسا دے. تو اب سمجھ میں آیا سید الساجدین کے لیے ان دعاؤں کو ان بادلوں کو برسانا کوئی بہت بڑا کمال نہیں تھا, یہ تو ان کے غلام ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں تو خدا بارش برسا دیا کرتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. اجلال محترم, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کے لیے سب سے پہلا کمال یہ کہ انسان کو اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کے اوپر اسے ماننے کے اوپر یقین ہو, اور دوسری بات یہ کہ اتنا تو یقین ہو کہ جتنا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یقین رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کی کسی خواہش کو مصلحت کے تحت پورا نہیں کر رہے تو آپ کی زیر نگاہ اپنے بچے کی مصلحت ہوتی ہے, جبکہ آپ کا علم بھی کم ہے اور آپ جس بات کو مصلحت سمجھ رہے یقین نہیں ہے کہ وہ مصلحت واقع ہو رہی ہو, لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا بچے کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر بھروسہ رکھے کہ جب تک باپ کے لیے پورا کرنا ممکن ہوگا بچے کی مصلحت کا تقاضا ہوگا تو باپ کبھی رد نہیں کرے گا. تو کم سے کم آپ کو بھی خدا پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر آپ کی مصلحت میں ہوگا تو جب اس کے لیے کوئی چیز قدرت سے خالی نہیں ہے تو وہ کیوں آپ کی دعا کو رد کرے گا؟ درود پڑھے محمد والے. تو صرف ایک چیز ممکن ہے, وہ یہ کہ اگر چیز آپ کی مصلحت میں نہ ہوگی تو وہی اس صورت میں پوری نہ ہوگی. کہا لیکن یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے, یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے کہ آپ کچھ مانگے تو وہ ایسا مانگو کہ جو مصلحت خلائی کے برخلاف ہو. لیکن کیا آپ اس بات کا شک رکھ سکتے ہیں, اس بات کا خیال رکھ سکتے کہ پیغمبر نے کچھ مانگا ہو اور مصلحت الہی کے مخالف ہو؟ پیغمبر تو قیامت تک کے معاملات پہ نگاہ رکھ رہے, اب وہ جو کچھ طلب کریں گے وہ ہوگا جو مصلحت الہی کی مطابقت رکھتا ہے. لہذا وما تشاؤون الا یشاء اللہ کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے یہ بندے سوائے خدا کی چاہت کے کسی چیز کو طلب نہیں کرتے. تو دوسری چیز جو سمجھ میں آئے وہ یہ, پہلی چیز یہ کہ آپ کو جب اپنے ساتھ خدا کی محبت کے رشتے پہ یقین ہوگا تو دعا رد نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ کہ مصلحت خدا سے مطابقت رکھتی ہوگی تو دعا رد نہیں ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ کہا فرمایا کہ خدا کے ساتھ انسان ٹیسٹنگ نہ کرے, خدا کے ساتھ انسان تجربہ نہ کرے. کہا آپ بالکل اسی طریقے سے پروردگار کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں کہ جیسے عام آدمی کے ساتھ انسان کہتا ہے کہ ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے, ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے جیسے سارے مسائل کو ٹرائی کیا ہے. کہ اگر خدا کے ساتھ بھی آپ ٹرائی کرنے والا رشتہ رکھیں گے تو اس عدم شک اور یقین کی وجہ سے پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. جب انسان خالق کی بارگاہ میں آ جائے تو یقین رکھے کہ جس طریقے سے انسان اپنے دنیاوی معاملات پہ یقین رکھتا ہے. کہتے ہیں آغا کاشف الغطا, تاریخ تشیع کی بہت بڑی شخصیت, آغا کاشف الغطا جو اپنے وقت کے نجف کے مرجع وقت بھی تھے. ایک دن اپنے بیٹے کو رات کے وقت نماز فجر سے پہلے اٹھاتے نماز شب کے لیے, اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اٹھو, امیر المومنین کے حرم میں چلیں گے نماز شب کے لیے. بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ جائیے میں پیچھے آتا ہوں. وہ بھی تو نوجوان تھا, آئے کاشف الغطا جانتے تھے کہ نوجوان کی نیند کیا ہوتی. کہا نہیں میں یہی بیٹھا ہوں, تم تیار ہو جاؤ ساتھ چلیں گے. بیٹے نے دیکھا کہ باپ اب جانے نہیں دے گا, مستحد بھی ہے تو بیٹا تو بیٹا ہی ہے, لہٰذا اپنی ساری خواہشات کے ساتھ اپنے سارے انداز کے ساتھ کہا جب بابا جان جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ بھی اٹھا. اب نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہوا, وضو کیا اور اس نجف کی ٹھنڈ کے اندر اپنے بابا کے ساتھ چلا. ایک مرتبہ امیر المومنین کے بالکل مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ گیا تو وہاں چند فقیر رات کی اس تاریکی اور ٹھنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آئے. رک گئے اور کہا بیٹا یہ لوگ کیا کر رہے؟ کہا کشکول لیے پروردگار پر کشکول لیے لوگوں سے سوال کر رہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اس رات کے وقت میں, ویسے ہی مسجد کے پاس مسلمان کم جاتا ہے اور مومن تو اور بھی کم جاتا ہے, کہا کہ پھر رات کے اس وقت کے اندر تو اور بھی کم لوگ آئیں گے, تو یہ یہاں کھڑا ہوا کس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا لیکن یقین ہوگا تبھی مانگ رہا ہے, ورنہ اس وقت کیوں آ کے بیٹھتا؟ کہ بھائی عام وقت کے اندر کوئی آئے اس کے دل میں کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن رات کے اس وقت میں جو اٹھ کر آنے والا ہوگا وہ واقعی نیک بندہ ہوگا. جب بندہ نیک ہوگا تو کچھ نہ کچھ دیے بغیر ضرور جائے گا, یعنی کچھ نہ کچھ دے کر ضرور جائے گا. کہا کہ اچھا کتنا یقین ہے؟ کیا یہ 100% گھر سے نکلے گا کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا؟ کہا نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے, تبھی تو آ کر بیٹھا ہے ورنہ بیٹھتا کیوں. کہا اچھا تم یہ بتاؤ جتنا اس درویش کو لوگوں کے دیے جانے پر یقین ہے کیا تمہیں اپنے رب کے اوپر اتنا یقین ہے؟ غور کیجیے گا جانے محترم. کہا کہ رات کے اس وقت میں ٹھنڈ کے عالم میں اس فقیر کو جتنا لوگوں کی عطاؤں پر یقین ہے کیا تمہیں اپنے رب کے اوپر رات کے اس وقت میں اس کی عطا پر یقین ہے؟ وہ سوچنے لگ گیا اور منہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یقین نہیں ہے, لیکن اگر یقین کہے تو کس کہے؟ کہنے لگا بابا جان میں اگر کہہ دوں کہ یقین نہیں ہے تو کفر ہو جائے گا. کس کو اپنے خالق پہ یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کے بانگڑے کے اوپر نہ دے؟ تب کم سے کم ایک شخص کو جتنا فقیر کو یقین ہوا کرتا ہے اتنا تو پروردگار عالم کے بندے کو خدا پہ یقین ہونا چاہیے. اگر اتنا بھی یقین ہوگا تو رات کے اس وقت میں اپنے خالق کی بارگاہ میں نماز شب اور فجر کی نماز کو کبھی ترک نہ کرے. کہا جو نہیں اٹھا اس کا مطلب ہے کہ اسے خدا کی عطاؤں پہ یقین. جب آپ کو یقین ہوتا ہے بہت ساری بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں, امتحانات میں جانا ہوتا ہے, پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ویزا داخل کرنا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہو نہیں اٹھتے ہو، مگر اس وقت ایمبیسی کے باہر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ویزا ملنے کا یقین نہیں ہے مگر ٹرائی کرنے کے لیے جاتا ہے. کہ اپنے خالق پر کم سے کم انسان کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ اس رب نے اگر تمہیں بلایا ہے کہ رات کے اس وقت میں جو میرے پاس آتا ہے وہ میری عطاؤں سے محروم نہیں رہتا. کہ اتنا جسے یقین ہوتا ہے خدا اس کی بات کو گواہ کو کبھی رد نہیں کرتا. علی محترم، یہ وہ انداز تھا جو علی کا رات کو اٹھ کر اپنے خالق کے بارگاہوں میں جانے کا. نوف بکاری یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کو دیکھا کہ وہ رات کے اس وقت میں جب ستارے طلوع ہو جایا کرتے تھے آسمان کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، زاد راہ طویل ہے، سفر طویل ہے اور زاد راہ قلیل ہے. اور اس وقت کے اندر علی اس انداز سے مانگا کرتے تھے کہ جیسے کوئی سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہوا شخص خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا ہے. یہی وجہ تھی اظہار محترم کہ جب حاتم طائی کے بیٹے جس کا نام تاریخ کے اندر جو موجود ہے وہ اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ جب اسے حاکم شام نے اپنے پاس بلوایا اور بلوانے کے بعد یہ کہا این طرفات، اس کے ایک بیٹے کا نام طرف، ایک کا نام تاریخ، ایک کا نام تاریخ تھا. کہا این طرفات، یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تینوں بیٹے جنگ صفین کے اندر شہید ہو گئے اور وہ اسے تانا دینا چاہتا تھا اور علی اپنے حاتم جس کا نام تک کہنا چاہتا تھا اس کے دل کو زخمی کرنا چاہتا تھا کہ علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تیرے بیٹوں کو شہید کروا دیا. علی ابن حاتم نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تو اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میرے بچے تو علی پر شہید ہو گئے اور میں علی پر شہید نہ ہو سکا. دیکھیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے، وہ چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے بلکہ اس بات پر افسوس کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو دیا علی کے علاوہ علی اس سے بہت بڑا حق رکھتا تھا. عزیزان محترم، کوفے والوں کی جانب سے جب فرزدق نکلا اور راہ کوفے کے اندر امام حسین سے ملا اس وقت بڑا عجیب منظر تھا. دیکھیں امام حسین سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ محبت کس انداز کی ہو. ایک مرتبہ پوچھا فرزدق سے کہ فرزدق کوفے والوں کی کیا حالت ہے؟ فرمایا قلوبہم معك وسیوفہم علیک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ. میں صحیح ترجمہ کروں تو یہ ہوگا قلوبہم معك وسیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ پر لگنے کو تیار. عزیزان محترم، امام نے فرمایا اذا محس بالملائکۃ لتیارو الدین لعیق علی السنتہ، فرمایا کہ دین ان کی زبانوں کی چٹنی ہے، وہ دین ان کی زبانوں کا مزہ ہے، وہ دین کو صرف اس وقت تک محبت محبت کرتے رہتے ہیں جب تک ان کی معیشتیں چلتی رہتی. جب معیشت کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے دین کے ساتھ تو فرمایا یہ اس وقت امتحان کا وقت ہوتا ہے. اذا محس بالبلاء، جب مصیبتوں کے ساتھ مشکلات کے ساتھ ان کا امتحان ہوتا ہے، کل لن تیانو تو دین پر عمل کرنے والے بہت کم رہ جاتے. کہا انہوں نے مسلم کو بلوایا جب ان کا امتحان نہیں تھا، جب کوفے کے اندر ابن زیاد جیسا کوئی نہیں تھا تو پھر بیعت کرنے والے 12,000 ہو یا 12 لاکھ کو کوئی پرواہ نہیں، مگر جب ابن زیاد جیسا آ جاتا ہے تب محبت حسین کا امتحان ہوتا ہے، تب محبت حسین کا امتحان ہے. ایسی محبت حسین کے امتحان پہ ایک وہ ہے کہ جس نے بلایا، جس نے بیعت کی اس نے ساتھ نہ دیا، ایک وہ ہے کہ جسے حسین نے خط لکھ کر بلوایا. وہ جانتا تھا کہ حسین نرگاہ آدا میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں جانے کا مطلب سوائے شہادت کے کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی حبیب ابن ملائے سارے پہروں کو توڑ کے حسین کی خدمت میں پہنچ گئے. یہ حسین کی محبت، احب اللہ من احب حسینہ، اس مقام پر ہونی چاہیے کہ حسین سے محبت ایسی ہو کہ پھر اس کے بعد کبھی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ خدا اس سے محبت نہ کرے گا. عزیزان محترم، یہ محبت جسے تھی اس کے جوابات کسی انداز کے تھے. ایک جواب آپ نے سنا قاسم کا کہ جب پوچھا کیف انتقل الموت، قاسم تمہاری نگاہ میں موت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں کہتے ہیں. دیکھیں جب حسین سے محبت کرتا ہے تو حسین کی بارگاہ میں اس کی موت شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتی ہے. ایک جواب علی اکبر کا تھا، جب کوفے کی راہ میں کربلا کی جانب حسین کا لشکر بڑھ رہا تھا، ایک بار چلتے چلتے حسین تھک گئے اور حسین کی آنکھ لگ گئی اور گھوڑے کے سر پر حسین نے اپنے سر کو ٹیک کر نیند میں چلے گئے. کچھ دیر بعد اٹھتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا جان، یہ انا للہ کا جملہ کیوں کہا؟ یہ تو کسی چیز کے چلے جانے پہ کہا جاتا ہے. کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حاطف غیبی کی جانب سے آواز آ رہی ہے کہ جوں جوں یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے, جوں جوں یہ لشکر بڑھ رہا ہے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. کہا بابا جان یہ بتائیے اب حق پر ہے یا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا, ہم حق کی جانب جا رہے ہیں. کہا پھر پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ ہے اس بیٹے کا جواب. جب بیٹا ایسا ہو اور وہ مرنے کی اجازت مانگے تو حسین کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ عزیزو عاشور کا دن آ گیا. حسین نے تو عاشور کے دن کا آغاز ہی اذان علی اکبر سے کیا. وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حسین شبیہ پیغمبر سے صدائے پیغمبر کے اندر اذان کو دلوانا چاہتے تھے تاکہ اب بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جسے شک ہے حسین کی خدا حسین کے اللہ کے رسول کے ساتھ رشتے کے اوپر, تو اس آواز کو دیکھ کر اندازہ کرے کہ حسین وہ ہے کہ جن کے پاس صرف صورت کے اندر اللہ کے رسول کی شبیہ نہیں ہے, آواز میں بھی اللہ کے رسول کی شبیہ. مگر جو آنا چاہتا تھا وہ ہور کی طرح آ گیا, جو نہ آنا چاہتا تھا اس نے حسین کا ساتھ نہ دیا بلکہ اپنی کمان میں تیر کو چھوڑ کر سب سے پہلا تیر پھینک کر یہ کہا عمر ابن سعد نے کہ لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلا تیر حسین کی جانب پھینکنے والا میں ہوں. جنگ چلی, ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر چکے. اب جب حسین کے اپنوں کی باری آئی تو تاریخ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بنی ہاشم کے شہید کا نام علی اکبر ہے یا علی اکبر عباس سے پہلے شہید ہوئے. تاریخ اپنے اختلافات کے ساتھ, لیکن جب بھی علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے, ایک بات بتائیے کہ ہر اجازت لینے والے کے مرحلے میں یہ ملتا تھا کہ حسین نے اجازت نہیں دی, اور محمد کو اجازت نہیں دی, قاسم کو اجازت نہ ملی, عباس کو اجازت نہ ملی, مگر علی اکبر کو حسین روک نہیں سکتے تھے. وجہ یہ کہ علی اکبر خود حسین کی قربانی تھی. حسین اپنی جانب سے کسی خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اس قربانی کا نام علی اکبر تھا. لہٰذا جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے روکا نہیں ہے مگر عجیب انداز تھا. کہا بیٹا میں تو تمہیں نہیں رکھوں گا مگر اپنی ماں سے تو اجازت لے لو. اب علی اکبر ام لیلہ سے اجازت لینے چلے. اب جب ام لیلہ سے اجازت لے لی تو علی اکبر سے ایک مرتبہ سوال کیا, ماں سے اجازت لے آئے؟ کہا ہمیں ام لیلہ سے اجازت لے لی. کہا اس ماں سے تو اجازت لے لو جس نے بچپن سے تمہیں پالا ہے, اس لیے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے اسی وقت زینب نے اپنے بھائی سے علی اکبر کو مانگ لیا تھا. بچپن کی کوئی خواہش جوانی کی تک پہنچنے تک حسین کو آرزو ہی رہی کہ علی اکبر کچھ مانگے, مگر کوئی خواہش نہیں تھی کہ جو پھوپھی زینب نے قبول نہ کی ہو اسے پورا نہ کیا. اب کہا پھوپھی سے جا کر اجازت لے آؤ. علی اکبر کے لیے کسی سے اجازت لینا مشکل نہ تھی مگر زینب سے اجازت لینا بہت مشکل تھی. اب ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں گئے, ہمت نہیں تھی کہ اجازت طلب کرتے, کہتے ہیں جو زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے, پھوپھی کے زانو پر اپنے سر کو رکھا اور ایک سوال کیا. کہا پھوپھی اماں ایک سوال پوچھنا چاہتے, یہ بتائیے کہ آپ کا مقام بڑا ہے یا فاطمہ دادی فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے؟ اتنا سننا تھا کہ زینب سے رہا نہ گیا, اپنے مقام پہ کھڑی ہو گئی تعظیم فاطمہ کے لیے اور کہا بیٹا کیسے سوال کر دیا؟ کہا ماں فاطمہ زہرا کا مقام. کہا مجھ جیسی کبھی اس کا مقام؟ کہا پر پھر اتنا مطالبہ ہے, ارے ماں فاطمہ کے فرزند پر اپنے کنیز کے بیٹے کو قربان کر دیجئے. کہا بیٹا اگر کسی اور طرح اجازت لیتا تو اجازت نہ دیتی, اب میرے ماں جائے پر میں نے تمہیں قربان کیا. اور قریب علی اکبر اجازت لے کر چلے. امیر ابن مسلم کہتا ہے کسی ایسے فرد کو نہ دیکھا جو جب نکلتا تھا تو اس طریقے سے اس کے نکلنے کا مرحلہ مشکل تھا, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا. کہتا تھا کوئی بی کبھی رضا کو کھینچتی تھی مگر بار بار میں محسوس کرتا تھا کوئی ہے جو دامن کو پکڑ کے کھینچتا ہے. کہا اگر برابر کی بی بی ہوتی تو رضا کو پکڑ کے کھینچتی, یہ کوئی چھوٹی بچی تھی جو بار بار علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کہتی تھی بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو, بھیا ایک بار تو اپنی زیارت کرا دو. کہتے ہیں جب علی اکبر آخر میں سب سے اجازت لے کر نکلے, ایک بیمار امام کا بستر سے آواز صدا بلند ہوئی, علی اکبر کیا ہم سے اجازت نہیں لوگے, ہم سے الوداع نہ کرو گے؟ پلٹ کے دیکھا بھائی سید الساجدین بستر بھی
اپنی باری پہ بیٹھے ہوئے آواز دے رہے ہیں. ارے سید سجاد سے بھی ودا ہوئے جب ایک مرتبہ میدان میں پہنچے, حسین نے اپنی قربانی کو تیار کیا, اللہ کے رسول کے امامے کو اللہ کے رسول کی سواری کے ساتھ ودا کیا, مگر ایک جملہ کہتے تھے, بیٹا جب تک میدان کی طرف جاتے جانا پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھتے رہنا. نہیں معلوم یہ بیٹے کی محبت تھی یا شبیہ پیغمبر کی زیارت کی تمنا تھی, اس لیے کہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا علی اکبر کو روانہ کرتے وقت, اللہم شہید اللہ اولائی کو قد برد علی گناب اشبہ النار خلقن و خلقن و بندگا, اے پروردگارا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو اس پوری کائنات میں تیرے نبی کے مشابہ ہے, جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا تیری نبی کی زیارت کرے ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے, علی اکبر کو پیدا کیا, علی اکبر سواری پہ سواروں کا چلے, سواری نے دوڑنا شروع کیا, علی اکبر کے کانوں میں جیسے آواز آ رہی ہے کہ پیچھے پیچھے کوئی دوڑنا شروع ہو گیا, جب پلٹ کے دیکھا ارے بوڑھا باپ حسین ابن علی علی کی سواری کے پیچھے دوڑ رہا ہے, دوڑتے دوڑتے بوڑھا باپ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا, علی اکبر نے سواری روکی, سواری سے نیچے اترے, آگے بڑھ کے بابا کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگا کر کہا بابا مجھے آپ ہی نے تو رخصت کیا تھا. عجیب غریبانہ جملہ حسین نے کہا, اے اولاد والے تمہاری بھی اولاد ہوگی, یہ جملہ کیسے سنو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا, کاش تیرے پاس کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا کہ کیسے بڑھاپا اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے, مگر اب پرواہ نہ کر, اب حسین تجھے زحمت نہ دے گا. علی اکبر سواری پہ سوار ہوئے میدان کی جانب چلے, عزیزو ایک مرتبہ رجس پڑا, سامنے سے ایک بہت بڑا پہلوان آیا, علی اکبر کے جانب اس پہلوان کو ہاتھیں دے کر حسین نے ایک مرتبہ ام لیلا سے کہا, ام لیلا میرے نانا کیا یہ کون ہے کہ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا, میرے علی اکبر کا مقابلہ ایک بہت بڑے پہلوان کے ساتھ ہے, جاؤ جا کر مصلی پر اپنے جا کر دعا کرو, مجھے نہیں معلوم. علامہ نقد کہتے شاید ام لیلا کا در خیمہ پر آنا حسین کو مناسب نہ لگا, ایک مرتبہ مصلی کی جانب بھیج دیا, اب کون در خیمہ فضا ہے؟ حسین ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے فضا کی نگاہیں حسین کی جانب, حسین کی نگاہیں اکبر کی جانب, ام لیلا سجدے میں اور دعا کرتی ہے میرے پروردگارا میرے بیٹے کو ناکام نہ کرنا. اب ایک مرتبہ علی اکبر کا تلوار کمان چلا, دشمن دو نیم ہوا, علی اکبر سرخرو ہوئے, حسین کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی, بس حسین نے ایک مرتبہ دیکھا علی اکبر لڑتے لڑتے تھک گئے, پلٹ کر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان پیاس کا شدید غلبہ ہے, ممکن ہو سکے تو دو گھونٹ پانی پلا دیجئے, کلیجے کو ایک مرتبہ اطمینان ہو, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا کیسی جنگ کرتا ہے. آپ نے سنا عزیزو, علی اکبر نے اپنی پوری زندگی میں حسین سے کچھ نہ مانگا, خدا کسی باپ پہ یہ وقت نہ لائے, ارے فقط دو گھونٹ پانی کا سوال تھا, مگر حسین کے پاس پانی نہیں, کہا بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو شاید تمہیں آرام میسر آ جائے. اب جو علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے بابا کی زبان میں رکھا, ایک مرتبہ گھبرا کر اپنی زبان کو پیچھے ہٹایا اور کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے, کہا بیٹا علی اکبر الوداع, دادا حوضِ کوثر پہ سیراب کریں گے. اب جو علی اکبر چلے لڑتے لڑتے کہتے زخمی ہوئے, ایک ظالم کی تلوار کمال علی کے سر پہ رکھا, اسیر ابن عمیر نے اپنی پرچی علی اکبر کے کلیجے میں مانگی, علی اکبر کے کلیجے میں لگی پرچی کو ایک مرتبہ کھینچنا چاہتا ہے مگر سینے میں کچھ ہوا ڈک گئی کہ پرچی نہ نکل پائے, زور دیا ٹوٹی بھی پرچی کا پھل علی اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گیا. علی اکبر جانتے تھے ارے میرا بابا صبح عاشور سے لے کر زہر عاشور تک ہر پکارنے والے کی پکار دے گیا ہے, بوڑھا باپ اب میرے ناشے پہ نہ آئے, آواز دی مدد کو نہ پکارا, سلام آخر پیش کیا, یا بتا ہو علیک السلام و منی, اے میرے میرے بابا جان میرے سلام کو قبول کیجئے. مگر بتائیے عزیزو جو غرابِ جان کے لاشے پر پہنچاؤ وہ شبیہ پیغمبر کے لاشے پہ نہ پہنچے گا. مگر ایک مشکل تھی حسین کے ساتھ. حسین اٹھتے تھے نظر کچھ نہیں آتا تھا, پھر پڑھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بیٹا علی اکبر اپنے بابا کو پکارو. الگ دنیا بند کر رفا تیرے جانے کے بعد تیرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا. گرتے پڑتے کسی طرح لاش علی اکبر پہ پہنچے. ابھی کچھ جان باقی تھی علی اکبر کو اٹھانا چاہتے تھے. اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا, اپنے ہاتھوں کو علی اکبر کے گردن کے نیچے دیا. کہا بیٹا بوڑھے باپ کی مدد نہیں کرو گے, اپنے ہاتھوں کو اپنے بابا کی باہوں میں ڈال دو. ایک ہاتھ ڈالا مگر ایک ہاتھ کلیجے پر ہے, ہاتھ نہیں ہٹاتے. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہا بابا جان آپ نہ دیکھ سکیں گے. زمین کربلا پہ علی اکبر کو رکھا اور کہا کہ اپنے صاحب باپ کا امتحان نہ لے. اب جو بیٹے کا ہاتھ ہٹایا خدا کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا یہ حال نہ دکھائے. ٹوٹی ہوئی بچی کا پھل ہے کلیجے میں پیوست ہے. کہا بس بیٹا اتنا سی بات ہے. زمین کربلا پہ اپنے گھٹنوں کو رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی بچی پر. نہ آسمان کی جانب دیکھا ہوگا, نانا رسول خدا دادا ابراہیم کو لے آئیے, ان سے کہیے دیکھیے حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, حسین کے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے. یا علی مدد کہہ کر ٹوٹی ہوئی بچی کا پھل جو نکلا پھل نہ نکلا علی اکبر کی روح جس
ماتم
جا علی اکبر.